لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیجیے. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، آج رمضان المبارک کے تیسرے جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے ہم سب جمع ہیں اور ماہ رمضان کا آخری عشرہ آئندہ جمعۃ المبارک کے روز سے پہلے شروع ہو جائے گا. اس عشرے میں لیلۃ القدر کی تلاش اور اس کی برکات حاصل کرنے کے لیے اہل ایمان مسجدوں میں ڈیرے ڈالتے ہیں، مسنون اعتکاف کرتے ہیں یا نفلی اعتکاف کی صورت میں زیادہ وقت مسجد میں گزارتے ہیں. خصوصاً تاک راتوں میں بیدار رہ کر قرآن کریم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، ذکر اور دعاؤں میں مشغول رہتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا معمول بھی اس آخری عشرے میں ایسا ہی تھا. ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں عبادت میں مشقت اٹھاتے اور مجاہدہ کرتے تھے جو عام دنوں میں نہیں کرتے. فرمایا، اذا دخل العشر، جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا، شد بی ذرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے، رحمت کس لیتے. ایک محاورہ ہے، خود کو تیار کر لینا. واحیا لیلہ، اور خود بھی ساری ساری رات جاگتے. وایقظ اہلہ، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگائے. رمضان کے آخری عشرے کے حوالے سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا ارشاد گرامی ہے، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. بلکہ لیلۃ القدر کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی درخواست پر ایک خاص دعا بھی سکھائی. حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ اگر مجھے کسی طرح سے یہ معلوم ہو جائے کہ یہ لیلۃ القدر ہے تو ما اقول فیہا، آپ کوئی خاص دعا بتا دیجئے جو میں اس رات کثرت سے اللہ کے حضور کروں. تو آپ نے فرمایا قولی اللہم انک عفو ود. اے عائشہ یہ دعا کرنا, اے اللہ تو تو معاف کرنے والا ہے, تو حب العفو معاف کرنا تیری ادا ہے, تجھے پسند ہے, فاعف عنی مجھے بھی معاف کرنا. اسی طرح لیلۃ القدر کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بشارت پوری امت کے تمام افراد کو سنائی. فرمایا جب اذا کان لیلۃ القدر, جب لیلۃ القدر آتی ہے, نزل جبریل علیہ السلام کی قبقبت من الملائکہ, تو حضرت جبریل امین فرشتوں کی جماعت کے جلو میں زمین پر اترتے ہیں. یصلون علی کل عبد قائم او قاعد یذکر اللہ عز و جل, اور وہ تمام لوگ یا جو کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں, جبریل فرشتوں کے ساتھ ان کے لیے دعا کرتے ہیں, ان پر درود بھیجتے ہیں, یعنی ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں. اسی آخری عشرے میں لیلۃ الجائزہ ہے, رمضان کی آخری رات جس کو حضور نے انعام کی رات قرار دیا ہے. اسی آخری عشرے میں صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے مسلم معاشرے کے غرباء کو, عید کے دن کی ضروریات پوری کرنے کے لیے امداد کی جاتی ہے, تعاون کیا جاتا ہے. اس آخری عشرے کی ایک اور نمایاں فضیلت یہ ہے کہ اس کی ایک رات میں مکمل قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا, اور اس رات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن کو اتارا. چنانچہ جب ہم رمضان کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے. ماہ رمضان اہل ایمان کے لیے قرآن سے عملی تعلق مضبوط کرنے کا مہینہ ہے. رمضان کی ہر رات میں لاکھوں حفاظ کرام کروڑوں مسلمانوں کو تراویح میں مکمل قرآن کریم سناتے ہیں. گھروں میں, دفتروں میں خواتین و حضرات قرآن کریم کی تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہیں. یہ سب کچھ قرآن کریم سے ہمارے تعلق میں تازگی کا ایک ذریعہ ہے. مگر میرے بزرگوں اور دوستو, ہماری اکثریت قرآن کریم کو برکت کے لیے, وظیفے کے طور پر اور ایصال ثواب کا ذریعہ سمجھتے ہوئے پڑھتی ہے. چنانچہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ساری عمر سورہ یاسین اور سورہ واقعہ ہی پڑھتے رہتے ہیں, قرآن کریم مکمل نہیں پڑھ پاتے. قرآن کریم کی برکات اور قرآن کی تلاوت کی برکات سے کسی کو انکار نہیں, کوئی شک نہیں اس میں کہ قرآن کریم کی تلاوت کی بڑی برکات ہیں. مگر حقیقت یہ ہے کہ قرآن ہماری شخصی اور اجتماعی, معاشرتی, اقتصادی, تجارتی, ملکی اور بین الاقوامی امور میں مکمل نتیجہ خیز رہنمائی کے لیے اتارا گیا ہے. قرآن کیا ہے اور اس سے استفادہ کیسے ممکن ہے اور اس سے رہنمائی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے اور قرآن کی تلاوت کیسے کی جائے تو اس کا حق ادا ہو، یہ تین سوال ہیں آج کی گزارشات، بلکہ آئندہ جمعے کا خطبہ بھی انہی سوالوں کے جواب ہیں۔ اور میں ہمیشہ آپ سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ وقت بڑا محدود سا ہوتا ہے اور اس میں بہت تشریح کے ساتھ بات کرنا ممکن نہیں ہوتا، اس لیے اگر آپ پورا دھیان دیں تو پھر بات اللہ کی توفیق سے سمجھ آتی ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن کیا ہے؟ اس کا جواب ہم قرآن کریم سے ہی لیتے ہیں، قرآن نے اپنا تعارف خود کرایا ہے۔ قرآن کریم کی 36 سورتوں میں لفظ قرآن 68 مرتبہ آیا ہے۔ قرآن نے اپنے 57 نام ذکر کیے ہیں، اپنے اندر ذکر کیے ہیں۔ جب ہم قرآنی آیات اور احکام پر غور کرتے ہیں تو قرآن کریم جو نمایاں تصویر ہمارے سامنے لاتا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ قرآن ایک زندہ جاوید کتاب ہے جس کا موضوع انسان ہے، پسندیدہ انسان اور مردود انسان۔ قرآن کا موضوع انسان ہے، قرآن ہر دور کے تمام انسانوں کے لیے ہر شعبہ زندگی میں رہنما اصولوں کا انتہائی قابل اعتماد، مستند اور معتبر ترین ذریعہ ہے۔ قرآن یقینی اور غیر مشتبہ علم، العلم، دی نالج پر مبنی کتاب ہے۔ اس سے حاصل ہونے والا علم، قرآن کریم سے حاصل ہونے والا علم سب سے زیادہ قابل اعتماد اور معتبر ہے، اس لیے کہ اس کا سرچشمہ یا سورس آف نالج وحی ہے جو سب سے زیادہ معتبر ترین، اتھینٹک اور قابل اعتماد سورس آف نالج۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی ہے کہ جس کے کلام الہی ہونے میں کوئی شک نہیں۔ وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے اتاری گئی ایسی کتاب ہے کہ جس کی حقانیت میں کوئی شک نہیں، اور سورہ حامیم سجدہ میں ہے وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، یہ غالب آنے والی کتاب ہے، یہ غلبہ دینے والی کتاب ہے، یہ خود غالب آنے والی کتاب ہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، دائیں بائیں ادھر ادھر سے اس میں باطل نہیں آ سکتا، تنزیل، اور نہ آیا ہے نہ آئے گا، تنزیل من حکیم حمید، یہ حکیم اور حمید ذات کی طرف سے اتاری گئی کتاب۔ ان آیات سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ قرآن ہر قسم کے عیب، نقص، شک و شبہ اور تعارض اور اختلاف سے پاک کتاب۔ کیوں؟ یہ بات ہم صرف اعتقاد کے طور پر کہہ رہے ہیں یا واقعتاً ایسا ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے
کہ اسے اللہ تعالی نے اپنے علم کے مطابق اتارا ہے، اس کی اساس اور بنیاد علم الہی. سورہ نساء میں ہے، لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ. اللہ تعالیٰ خود قرآن کی سچائی پر گواہ ہے کہ جو اس نے آپ کی طرف اتارا ہے اس کو اپنے علم کی بنیاد پر اتارا. سورہ ہود میں ہے، فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اگر یہ آپ کی بات کو قبول نہیں کرتے تو فَاعْلَمُوا، آپ اس بات کو اچھی طرح سے جان لو، انما انزل بعلم اللہ، کہ یہ قرآن اللہ کے علم کی بنیاد پر اترا ہے. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، ہم نے آپ کو ایک کتاب پہنچا دی ہے اور اپنے علم کی بنیاد پر ہم نے ہر بات کی تفصیل اس قرآن کریم کے ذریعے سے آپ کے سامنے رکھ دی. اور اللہ کا علم، اللہ کا علم دائمی ہے، ذاتی ہے، کلی ہے، ہر شے کو محیط ہے، اور ہر قسم کی غلطی اور نقص اور بھول سے پاک ہے. آج جس قدر عربی کے الفاظ آپ سنیں گے سب قرآن کریم کی آیات ہیں، لہذا جو قرآن کو سچ مانتا ہے اسے ان حقائق کو تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں. سورہ طہٰ میں ہے، علمها عند ربی فی کتاب، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، لا یدل ربی ولا ینسا، میرا رب بھولتا نہیں ہے، عالم الغیب، وہ بغیر کسی کے بتلائے کے جاننے والا ہے، لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چھوٹی چیز یا اس سے بھی چھوٹی چیز یا اس سے بڑی چیز آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، جہاں بھی ہو وہ اللہ کے علم میں ہے. ایسے غیر محدود صاحب علم کے علم پر مبنی کتاب کیسے ناقابل اعتبار ہو سکتی ہے؟ قرآن حق اور برحق ذات کی، حق اور واقعتاً مبنی برحق کتاب ہے، اور جیسے اللہ تعالی کے علاوہ باقی تمام خود ساختہ الہ باطل ہیں، ایسے ہی قرآن کے دیے ہوئے نظام حیات کے علاوہ تمام نظام ہائے حیات باطل ہیں. ذالک بان اللہ هو الحق،
آپ میری طرف دیکھیں، بڑی آپ کی مہربانی، قاری صاحب آپ میں لے آ جائے گا، یہاں کو لوگ دیکھنے لگ جاتے ہیں.
ذالک بان اللہ هو الحق، یہ اعلان سن لیجئے کہ اللہ حق ہے، وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلِ، وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ، اور اللہ کے سوا جتنے خود ساختہ الہ ہیں سب باطل ہیں. اور سورہ محمد میں ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقِّ، اور جو کچھ اتارا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی حق ہے. ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلِ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقِّ مِنْ رَبِّهِ، ان کو یہ بات بتا دیجئے کہ جو ایمان والے ہیں وہ حق کے پیروکار ہیں، اور جو کفار ہیں وہ باطل کے پیروکار ہیں. قل جاء الحق وما يبدي الباطل وما يعيد. ان آیات سے یہ بات واضح ہوئی کہ حق سچ اور حقیقت کہلانے کا حق صرف اور صرف قرآن کے دیے ہوئے نظام کو ہے. جو احمد مرسل سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی تفصیل سے نمایاں ہو کر دین حق کی صورت میں آ چکا ہے. الفاظ پر غور کیجیے حضرات, قرآن کا دیا ہوا نظام ہی برحق ہے جو احمد مرسل سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی تفصیل سے نمایاں ہو کر دین حق کی صورت میں آ چکا ہے, اور جسے محنت نبوی سے کائنات پر غالب ہو کر رہنا ہے. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. قرآن معلم اور مرشد کتاب ہے, یہ خود استاد ہے, قرآن استاد ہے, قرآن رہنما ہے. ھذا بصائر للناس, یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں جو تمام انسانوں کے لیے ہیں. وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُوقِنُونَ. اور سورہ تکبیر میں تو بڑی پیاری بات مجھ سے اور آپ سے کہی گئی اور فرمایا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, اور تم کہاں جا رہے ہو؟ کبھی کسی نظام کی چوکھٹ پہ سر رکھتے ہو اور کبھی انسانوں کے بنائے ہوئے کسی نظام کو اپنے ہاں نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہو. اَيْنَ تَذْهَبُونَ, کہاں جا رہے ہو؟ اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ, سارے جہانوں کے لیے فلاح اور نجات کا پیغام تو قرآن کی صورت میں تمہارے پاس ہے. اور تعجب ہے اس امت پر کہ جس کے پاس فلاح انسانیت کا مکمل فطری نظام موجود ہے اور وہ اس پر توجہ دینے کی بجائے غیروں کی تہذیب کو گلے لگانے کے درپے ہے. ننگی تہذیب, نچلے دھڑ کی تہذیب, حرص اور حوث پر مبنی تہذیب. کتنا نادان ہے وہ مسلمان جو اپنے دامن کے دمکتے سرخ ہیروں کو پھینک کر غیروں کے سرخ دہکتے انگاروں سے اپنا دامن چھلنی کر رہا ہے, جسے مصطفیٰ کریم کی رحمت للعالمینی کی چادر کا سایہ میسر ہے اور وہ ادھر ادھر سایہ تلاش کرتا ہے. قرآن کی اس آواز پر آئیے لبیک کہیں اور کان دھریں. فائن تذهبوا, کہاں جا رہے ہو؟ ان هو الا ذکر للعالمین. قرآن اندھیروں سے نکال کر روشن راہ پر ڈالنے والی کتاب ہے. کتاب انزلناہ الیک, یہ کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے. لتخرج الناس من الظلمات الی النور, تاکہ آپ انسانوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالیں. والذی ینزل علی عبدہ آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور, اللہ نے اپنے بندے پر قرآن اتارا ہے تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر آئے. اور توجہ دیجئے, قرآن مبشر ہے, قرآن نذیر ہے, قرآن بشارتیں بھی سناتا ہے. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ, الم یعلم ان اللہ هو یقبل التوبہ عن عباده, کیا ان کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ اللہ بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے؟ اور یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ,
بھائی آپ بیٹھ جاؤ میرے بھائی, بیٹھ جاؤ, یہیں بیٹھ جاؤ. اگر آپ نے چٹ دینی ہے تو پہلے, جنہوں نے آم چٹ دینی ہو پہلے آیا کریں. سارے لوگ آپ کی طرف دیکھنے لگ گئے ہیں, لائیے چٹ, چلو بیٹھ جائے, میں تو دیکھی پلی. اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کرے.
قرآن مبشر ہے, یا عبادی, اے میرے بندو,
الذین اسرفوا علی انفسہم, جنہوں نے اپنے آپ پر بڑی زیادتیاں کی ہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, تمہارے گناہ جتنے بھی ہوں صحراؤں میں پھیلی ہوئی ریت کے ذرات سے بھی زیادہ ہوں, زمین پر پھیلے ہوئے درختوں کے پتوں کے نیچے موجود لکیروں سے بھی زیادہ ہوں, آسمان پر دمکتے ہوئے ستاروں کی کرنوں سے بھی زیادہ ہوں, سمندروں میں پھیلے ہوئے پانی کے قطروں کے ذرات سے بھی زیادہ ہوں, اللہ کی رحمت ان سے بھی زیادہ ہوں. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, وہ سب کو معاف کرے گا. اور نبے عبادی, میرے پیارے, میرے ان بندوں کو بتا دیجیے, انی انا الغفور الرحیم, میں بڑا بخشنے والا ہوں, میں بڑا رحم کرنے والا ہوں.
ان رحمتی وسعت کل شیء, کتب علی نفسہ الرحمہ, اس نے رحمت کرنا اپنے اوپر لازم کر لیا. بشارت اور قرآن نذیر بھی ہے. انا انذرناکم عذابا قریبا, ہم تمہیں قریب آنے والی سزا سے ڈراتے ہیں. یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ, جس دن ہر شخص دیکھ لے گا جو کچھ وہ اپنے ساتھ لے کر آیا ہے. ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا, اور کافر کہیں گے کاش ہم مٹی ہوتے, آج ہمارا وجود ہی نہ ہوتا. قرآن وہ کتاب ہے جو 22 سال 6 ماہ اور 22 دنوں میں تدریجن اتری ہے, اور کوئی کتاب اس طرح تدریجن نہیں اتری. قرآن وہ ابدی کتاب ہے جو آئندہ کوئی کتاب اسے منسوخ نہیں کرے گی, اس لیے کہ اب اس کتاب کے بعد کوئی آسمانی کتاب نہیں آئے گی. قرآن میں بار بار یہ تو آپ پڑھیں گے کہ ما انزل من قبلک, کہیں بھی قرآن میں نہیں آیا وما انزل من بعدک, اس سے پہلے جو اترا ہے اس پر ایمان, اس کے بعد کسی نہیں اترنا. قرآن وہ واحد کتاب ہے جس کی زبان زندہ ہے. قرآن وہ واحد کتاب ہے جو کلام اللہ کہی جاتی ہے اور ہے, اس لیے جو خود اللہ تعالی نے قرآن کو اپنا کلام کہا ہے. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. یہود کے پاس تورات نہیں بلکہ عہد نامہ قدیم ہے جس میں کئی کتب اور صحائف ہیں. عیسائیوں کے پاس ایک نہیں 4 اناجیل ہیں جسے عہد نامہ جدید کہتے ہیں, اور موجودہ بائبل ایک کتاب نہیں بلکہ 60 سے زائد کتابوں کا مجموعہ ہے, اور انجیلیں جنہوں نے مرتب کی ہیں ان حضرات نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات اور ان کے ارشادات کو جمع کیا ہے, جو زیادہ سے زیادہ صحاح ستہ کی طرز پر صحاح اربعہ کہلا سکتی ہیں. من جانب اللہ نازل ہوئی کی گئی کتاب نہیں کہلا سکتی. ہندوؤں کے ہاں 4 ویدے ہیں, 4 کتابیں ہیں, ایک نہیں. قرآن واحد کتاب ہے جو دنیا بھر میں ہر جگہ اپنی اصل زبان میں پڑھی جاتی ہے. انجیل ہر ملک میں وہاں کی مقامی زبان میں پڑھی جاتی ہے. ہندو پرارتھنا ویدوں کی زبان میں نہیں ہندی میں ہوتی ہے. یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ جہاں بھی پڑھا جا رہا ہے اسی زبان میں پڑھا جا رہا ہے جس زبان میں قلب سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ پر اترا ہے. یہ وہ واحد الہامی کتاب ہے جس کی حفاظت خود اللہ نے اپنے ذمہ لی. یہ واحد الہامی کتاب ہے جس کے لاکھوں حفاظ دنیا میں موجود ہیں اور موجود رہیں گے. یہ وہ واحد الہامی کتاب ہے جس کی نظیر لانے سے دنیا ہمیشہ قاصر رہی ہے. اس عظیم کتاب کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں اور اسے کتنا وقت دے رہے ہیں؟ اسے جاننے اور سمجھنے کے لیے ہماری ترجیحات کیا ہیں اور کس قدر ہیں؟ یہ ایک سوال ہے میرے بزرگوں اور دوستو. اور میدان حشر میں وہ کیا حال ہوگا, وہ کیا منظر ہوگا جب اللہ تعالی کے رسول اللہ سے کہیں گے یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا, اے میرے رب یہ میری قوم ہے جنہوں نے قرآن کو پسے پشت ڈال دیا. جس کی شفاعت پہ تکیہ ہے وہ ہمارے خلاف استغاثہ دائر کر رہے ہیں. پھر ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کیجئے اور قرآن کو پڑھنے, اسے سمجھنے اور اس کے پیغام پر کان دھرنے کے لیے کوشش کیجئے. اس کے لیے اب یہ ہے اصل بات جس کی طرف میں چاہوں گا آپ کی خاص توجہ ہو. اس کے لیے ہمیں قرآن سے استفادے کے ضروری تقاضے بہرحال پورے کرنے ہیں اور وہ مطلوب صفات اپنے اندر پیدا کرنا ہے جن کے پیدا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن سمجھنے کے لیے سینوں کو کھول دیتا ہے. سینے کھولنے والی ذات اللہ کی ذات ہے. فَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. وہ صفات کیا ہیں؟ میٹر دیکھیں آپ کی میرے پاس. وہ صفات کیا ہیں؟ پہلی صفت ہے طلب اور تڑپ. قرآن کی سمجھ تب آئے گی جب ہمارے دل میں اس کی طلب اور تڑپ ہوگی. جیسے صحرا میں شدید پیاسے کو پانی کی تلاش ہوتی ہے, ایسے ہی راہ حق سے شناسائی کے لیے ہمارے دلوں میں طلب اور تڑپ ہو. کیونکہ اللہ طلب پر دیتا ہے اور خوب دیتا ہے, دنیا تو بے طلب بھی دے دیتا ہے, لیکن ایمان اور یقین اتنی قیمتی چیز ہے کہ بغیر طلب اور تڑپ کے نصیب نہیں ہوتی. خود قرآن نے کہا ہے یہدی الیہ من ینیب یہدی الیہ من اناب. انابت اور طلب اور تڑپ جس کے اندر ہے ہم اس کو رہنمائی میسر کرتے ہیں. اور فرمایا ان سے کہہ دو ما یعبو بکم ربی لولا دعاؤکم, اگر تمہارے اندر طلب اور تڑپ نہیں ہے تو میرے رب کو کیا پڑی. انلزمکموہا وانتم لہا کارہون, تم ناپسند کر رہے ہو تو ہم تمہیں چمکاتے ملیں گے. یہ اتنی بھی بے قدری چیز نہیں ہے جسے ہم ویسے ہی پھینک دیں. یہ تو بہت قیمتی چیز ہے جو بڑے اکرام کے ساتھ ہم نے اپنے انبیاء علیہ السلام معاشرے کے پاکیزہ ترین افراد کے ذریعے سے انسانوں تک پہنچائے. میرے بزرگوں اور دوستو, سچی طلب, جہالت پر قناعت نہ کرنا, اصلاح احوال کی کوشش اور لگن, راہ حق کی جستجو اور تلاش, نافرمانی کی حالت پر بے اطمینانی, یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے سعادت حاصل کرنے کا پہلا قدم. دل میں اللہ کا پیغام جاننے کے لیے طلب پیدا کیجئے. طلب, علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے جس میں جستجو طلب تحقیق اور تڑپ نہیں ہوتی اس پر قرآن کے راز نہیں کھلتے. جن کے دل میں دین کا علم حاصل کرنے کی طلب نہیں ہے اور جن کے دل میں قرآن و سنت کے لیے کشش نہیں ہے، قرآن ان کو بہرا کہتا ہے، اندھا کہتا ہے. اَفَأَنْتَ تَحْتِ الْعُمْيَا فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، مردہ کہتا ہے. وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيَا عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، اور طلب کی بجائے قرآن و سنت سے بے نیازی کا مظاہرہ اگر کوئی کرتا ہے تو وہ دنیا کا بڑا بدبخت انسان ہے. وَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، انہوں نے ناشکری کی اور رخ پھیرا تو اللہ نے بھی ان کی کوئی پرواہ نہیں. وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، ہماری رحمت تمہیں بھلا دے گی اس لیے کہ تم نے ہمیں بھلا دیا. دوسری صفت، قرآن کی بات پر کان دھرنا ہے اور یکسو ہو کر اتباع کی نیت سے قرآن کے پیغام کو سننا ہے. پوری توجہ اور انہماک سے کان لگا کر قرآن سنا جائے اور یہ سننا عمل کے جذبے سے ہو، ورنہ علم بغیر عمل کے ایک ذہنی عیاشی. قرآن کہتا ہے فبشر عبادی، اے میرے حبیب میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے، الذین یستمعون القول، جو میری بات پر کان دھرتے ہیں اور کان لگا کر سنتے ہیں. فیتبعون احسنا، اور اس کی ساری باتیں عمدہ ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں. اتباع کے جذبے سے کان لگا کر سننے والے، اولئک ہداہم اللہ، اولئک الذین ہداہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ ہدایت نصیب کرتا. اور تیسری صفت، صاحب قرآن کی عظمت اور اس کی ناراضی کا ڈر، یعنی خشیت الہی، اللہ کی بڑائی کا خیال دل میں لا کر قرآن سنا جائے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، میری وعید سے ڈرتا وہی ہے جو میری وعید سے ڈرتا ہے، اس کے لیے یہ قرآن نصیحت. اور چوتھی صفت، ایک ایک بات ذرا بہت توجہ سے سننے کے لائق، چوتھی صفت جس سے قرآن کے راز کھلتے ہیں وہ ایمان بالغیب ہے. دین میں عقائد کا ایک حصہ ایسا ہے جو حواس خمسہ اور عقل کی دسترس سے ماورا، خلاف عقل نہیں ماورائے عقل. اور بہت سی چیزیں ماورائے عقل ہیں، صرف ان کو ہوتا ہوا دیکھ کر ہم تسلیم کر رہے ہیں ورنہ ہمیں نظر نہیں آ رہے. اور کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ میری عقل میں نہیں آتی بات، تو اس کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ سنار کے ترازو میں کبھی ہاتھی نہیں تولے جایا کرتے. ہر عقل کا اپنا ایک پیمانہ ہے. ماورائے عقل، اللہ تعالی کی مختلف صفات، وحی، فرشتے، آخرت، دوزخ، یہ سب وہ غیب ہیں جو خلاف عقل نہیں ماورائے عقل. ان پر ایمان لانے کے لیے ہمیں عقل کلی کے حامل انبیاء علیہ الصلات و تسلیمات پر اعتماد کرنا ہے اور کرتے ہیں. والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا، پانچویں صفت، قرآن میں تدبر کرنا ہے. قرآن کا مقصد بندے اور رب کے رشتے کو صحیح بنیادوں پر قائم رکھنا، دنیا میں پھیلی ہوئی ربانی قدرتوں سے اپنے رب کی معرفت حاصل کرنا. آئے آئے، میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، قرآن نے کہا ہے وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، زمین میں دیکھو کئی ٹکڑے پھیلے ہوئے آپس میں ملے ہوئے. وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ سِنْوَانٌ وَغَيْرُ سِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ، اور ان میں کھیتیاں ہیں، باغات ہیں، اور پودے ہیں اور درخت ہیں، پھلدار ہیں، کہیں بیلے ہیں، کہیں چھوٹے پودے ہیں، کہیں بڑے پودے ہیں، یسقا بما ان واحد،
پانی سب کو ایک جیسا ملتا ہے، ونفضل بعضها على بعض في الاكل، لیکن اسی کھیت میں لگے ہوئے آم پر پھل اور جیسا ہے، ذائقہ اور جیسا ہے، اسی کھیت میں پھیلے ہوئی تربوز کی بیل پر پھل اور جیسا ہے، ذائقہ اور جیسا ہے،
کون ہے کون ہے
جو انگور کی بیل کے پیچھے میٹھے کی پڑیاں اور سبز رنگ رکھتا ہے، اور کلی کے پودے کے نیچے خوشبو کی پڑیاں اور سفید رنگ رکھتا ہے، اور گلاب کے پودے کے نیچے سرخ پڑیاں اور خوشبو رکھتا ہے، اور ایک خوشبو کو دوسرے سے نہیں ملنے دیتا، وہی اللہ
ہم دنیا میں پھیلی ہوئی ربانی قدرتوں سے اپنے رب کی معرفت حاصل کریں۔
وفی انفسکم افلا تبصرون،
اے تم اپنے اندر دیکھو، تمہارے اندر 14 نظام ہمارے کام کر رہے ہیں، افلا تبصرون کیوں نہیں دیکھتے؟ قرآن کریم میں 756 آیات کے ذریعے آسمان اور زمین میں پھیلی ہوئی ربانی قدرتوں میں غور و فکر کی دعوت دی گئی۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں، تدبر اور فہم کا حق ادا کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور ساتویں صفت، میں اختصار کر رہا ہوں، چھٹی صفت مجاہدہ ہے، قرآن سیکھنے کے لیے مشقت اٹھانا، قرآن کو وقت دینا۔ 24 گھنٹوں میں سے قرآن کو کتنا وقت ہم دے رہے ہیں؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے لیے خود جہد کرتا ہے ہم اس پر راہیں کھولتے ہیں۔ اور ساتویں چیز، قرآن کا ادب ہے، اس کی عظمت کا اعتراف ہے۔ قرآن صرف معلومات کا کوئی دفتر یا محض قوانین اور ضوابط کا مجموعہ نہیں، یہ رب العالمین کا کلام ہے۔ لہذا صاحب کلام کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے اسے پڑھا جائے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء العلوم میں یہ الفاظ نقل کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ذرا دھیان سے یہ الفاظ سنیے، اے میرے بندے، تجھے مجھ سے شرم نہیں آتی؟ تیرے پاس راستے میں کسی دوست کا خط آ جائے تو تُو چلتے چلتے ٹھہر جاتا ہے، الگ بیٹھ کر غور سے پڑھتا ہے، ایک ایک لفظ پر توجہ دیتا ہے، میری کتاب تیرے سامنے آتی ہے، میں نے اس میں سب کچھ واضح کر دیا ہے، بعض امور جو اہم ہیں بار بار ان کو دہرایا ہے تاکہ تو ان پر غور کرے، اور تو اسے بے پرواہی سے اڑا دیتا ہے۔ کیا میں تیرے نزدیک تیرے دوستوں سے بھی کم تر ہوں؟ اے میرے بندے، تیرے بعض دوست تیرے پاس بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں تو تو ہمتن ادھر متوجہ ہو جاتا ہے، کان لگاتا ہے، غور کرتا ہے، کوئی درمیان میں تجھ سے بات کرنے لگے تو اشارے سے پھر روکتا ہے، منع کرتا ہے۔
میں تجھ سے اپنے کلام کے ذریعے باتیں کرتا ہوں اور تو ذرا توجہ نہیں دیتا، کیا میں تیرے نزدیک تیرے دوستوں سے بھی زیادہ کم درجہ ہوں؟ ہمیں قرآن کریم کو اللہ کا کلام سمجھ کر اللہ کی عظمت کا استحضار کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ اور آٹھویں چیز، اتباع رسول ہے،
کیونکہ قرآن فہمی کے دروازے کھلنے کے لیے ایک اہم ترین اصول سنت رسول کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک قرآن کے حاصل ہونے کا واسطہ اور ذریعہ ہیں، اور آپ کے ساتھ اتباع کا جتنا تعلق ہوگا اسی قدر قرآن سمجھنے میں آسانی ہے. اس لیے کہ سنت نبوی اور حدیث رسول قرآن کی اولین تفسیر ہے، اس کے بغیر قرآن سمجھ نہیں آ سکتا. اور نویں چیز، قرآن کریم کے الفاظ کو، کے الفاظ کے اثرات کو دل میں اس طرح سے محسوس کرنا ہے جیسے عزیل ابن عیاض مکانوں کی چھتوں پر سے گزر رہے تھے، ڈاکہ ڈالنا چاہتے تھے ایک گھر میں، اور دیکھا کہ ایک روزن سے روشنی چھلک رہی ہے تو رک گئے، اور روشن دان سے اندر دیکھا تو اندر ایک شخص قرآن پڑھ رہا تھا اور یہ آیت پڑھ رہا تھا، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں پر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر کی وجہ سے ان کے دل دہل جائیں؟ یہ آیت وہ دہراتا رہا، عزیل سنتے رہے، بالآخر کھڑے ہوئے اور کہا الحمدللہ مجھ پر وہ وقت آ گیا. پلٹے، ساتھیوں سے آ کے کہا میں نے توبہ کر لی ہے، تم بھی توبہ کرو. سب نے توبہ کی. کل تک جو ڈاکوؤں کا سردار تھا رہتی دنیا تک اولیاء کا سردار بن گیا. اور دسویں چیز، قرآن کریم کی تلاوت ہے. قرآن کیسے پڑھا جائے اس پر آئندہ خطبہ تفصیل سے ہوگا انشاءاللہ. البتہ ایک اہم بات جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا ضروری سمجھتا ہوں، اور خدا را اس کو سمجھو، مجھے احساس ہے دو چار منٹ شاید اوپر ہو جائیں اور نہیں ہونا چاہیے ایسے، لیکن بس میں چاہتا ہوں یہ بات ذرا مکمل ہو جائے. وہ یہ کہ قرآن جن لوگوں کے درمیان نازل ہوا یہ بہت بڑا فتنہ ہے جس سے میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں. خدا را توجہ دو، قرآن جن لوگوں کے درمیان نازل ہوا اور زبان مصطفیٰ سے قرآن جنہوں نے خود سنا اور چلتے پھرتے قرآن کو مدینہ کی گلیوں میں اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا، اس کے باوجود قرآن کے اثرات سے وہ محروم رہے، ان کا ذکر قرآن کریم کے بالکل آغاز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور فرمایا کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں بیماری ہے، ایک روگ ہے. اور سن لیجئے، بیماری اور مرض کا لفظ قرآن کریم میں کئی مقامات پر آیا ہے اور دو معنی میں آیا ہے. دو قسم کے روگ جو انسانی دل کو صحت مند رہنے اور اعتدال کی حالت پر رہنے سے محروم کر دیتے ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ قرآن میں لفظ مرض دو معنی میں آیا ہے، ایک ہے باطل شبہات جو الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے ہمارے ذہنوں میں قرآن اور حدیث کے بارے میں مسلسل پیدا کیے جا رہے ہیں، اور ان کے ذریعے سے پیدا کیے جا رہے ہیں جو خود کو قرآن کے اور دین کے سکالر کہہ رہے ہیں. باطل شبہات. اور دوسرے قرآن کریم کا لفظ، یا قرآن کریم میں مرض کا لفظ غلیظ شہوات کے لیے استعمال ہوا. باطل شبہات اگر پیدا ہو تو اس سے انکار پیدا ہوتا ہے، کفر پیدا ہوتا ہے، نفاق پیدا ہوتا ہے، بد اعتقادی اور شرک پروان چڑھتا ہے. یہ سب باطل شبہات کے روگ ہیں. اور دوسری چیز جس کے لیے قرآن میں لفظ مرض آیا ہے وہ غلیظ شہوات ہے. غلیظ شہوات آپ دیکھ لیجئے میڈیا اس کے لیے کیا کوشش کر رہا، اس سے بے حیائی، حقوق کی پامالی، بدکاری، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں جری ہو جانا. قرآن کریم میں لفظ مرض انہی دو معنی میں آیا ہے، ایک شک، کفر، ایمان کی کمزوری. سورہ بقرہ میں، سورہ مدثر میں، سورہ محمد میں، سورہ توبہ میں، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ان کے دلوں کو شک اور نفاق نے بیمار کر دیا، اور دوسرے غلیظ شہوات فیطمع الذی فی قلبہ مرض، بدکاری کی طلب اب دل کی صحت اور تندرستی کے لیے ضروری ہے کہ دل کو ان دو قسم کے روگوں سے بچایا جائے، تب قرآن دلوں پر اثر انداز ہوگا. اور قرآن کے دلوں پر اثر انداز ہونے میں تین اور بنیادی رکاوٹیں ہیں. پہلی چیز تکبر، میں سب کچھ جانتا ہوں. اچھا تو مولوی صاحب تانو کی پتہ ہے، میں سب کچھ جانتا ہوں، آئی نو. یہ خوش فہمی کہ میں تو سب کچھ جانتا ہوں اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والا تکبر، اس کی وجہ سے اللہ ہدایت کی راہیں بند کر دیتا ہے. میں نہیں کہہ رہا، سورہ اعراف کی آیت نمبر 144، سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، ہم اپنی آیات سے ان لوگوں کی نگاہوں کو میں اپنی آیات سے ان لوگوں کی نگاہوں کو پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں. ویل لکل افاق اثیم، بربادی ہے اس گناہگار کے لیے، یسمع آیات اللہ، اللہ کی آیات سنتا ہے، ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعها، پھر تکبر سے ایسے ہو جاتا ہے گویا سنائی نہیں. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا، گویا کہ اس کے کان میں بہرا پن ہے غرور کی وجہ سے، قرآن کی بات پر کان ہی نہیں کرتا. اور دوسری چیز، بغیر کسی ٹھوس علم کے بحث مباحثہ، قرآن کے بارے میں بحث مباحثہ کر پتہ ہے نہیں. میں نے کئی لوگوں سے سنا کہ جی مولانا صاحب او اے آیت کتنے کی ہے، کوئی بات کرتے ہیں سر یہ آیت کہاں ہے؟ میں نے کہا 30 باروں میں تو میں نے نہیں پڑھی، یہ کوئی 32ویں بارے میں شاید ہو، اس میں تو نہیں پڑھی. بغیر علم کے، ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم ان فی صدورہم الا کبر، بغیر سند اور بغیر دلیل کے قرآن کے بارے میں بحث کرنے والے، ان کے سینوں میں کبر ہے، ایک گھمنڈ اور غرور ہے. ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم کبر مقتا عند اللہ، یہ بغیر دلیل کے قرآن کے بارے میں بات کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. عند اللہ وعند الذین آمنوا، اور کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، ایسے متکبر کے دل پر پھر ہم مور لگا دیتے ہیں، پھر وہ قرآن کی برکات سے محروم ہو جاتا ہے. غرور اور تکبر نہ آنے دیں، قرآن کے بعد سامنے پچ جائے. ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید، قرآن سنتا ہے اپنے کان بچھا دیتا ہے، دل بچھا دیتا ہے، ذہن بچھا دیتا ہے، خود کو طالب اور اللہ کو معلم اور قرآن کو معلم سمجھ کر پڑھتا ہے. اور تیسری بڑی رکاوٹ دنیا پرستی اور انکار آخرت ہے. اور وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، دنیا میں کھپ جانے والا پھر وہ قرآن کی بات پر کان نہیں کرتا، پھر تاویلیں نکالتا ہے، پھر بہت سارے راستے تلاش کرتا ہے. میرے بزرگوں اور دوستو، قرآن نے قرآن فہمی کے لیے جو باتیں ہم سے چاہتی ہیں وہ ہم پیدا کریں، اور جن کی وجہ سے قرآن سمجھ آنے سے ہم محروم رہتے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں. انشاءاللہ آئندہ خطبے میں اس پر تفصیلی بات ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ.